الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقرہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. معتمزاد سورہ قیامہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پچھلی نشست میں 13 آیتیں ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ 14 آیت سے آغاز کر رہے ہیں. جو 13 آیتوں کا خلاصہ ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ سورہ قیامہ اپنے نام کے اعتبار سے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے اور قیامت کا وقوع ہونا اس کے لیے دلائل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اور قریش مکہ کے خاص طور پر جو انکار آخرت اور اس کی مختلف صورتوں میں تکذیب ہو رہی تھی اس کی نفی بالکل آغاز میں فرماتے ہوئے اور دلیل خطابی بھی دی ہے, دلیل اخلاقی بھی قیامت کے وقوع ہونے پر دی ہے, اور تیسری جو دلیل ہے وہ اللہ کی شان قدرت کے بیان کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ قیامت کا ہونا اور دوبارہ سے انسان کو کھڑا کر دیا جانا یہ شدنی ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ ہم جمع نہیں کریں گے, انسان کو دوبارہ نہیں کھڑا کریں گے, بلکہ تو ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم پور پور کو بھی درست کر دیں انسان کی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ الفاظ آئے تھے کہ ہم انسان کی جو یہ فنگر پرنٹس ہیں کہ جو ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دوبارہ سے جمع کرنے پر اور بنانے پر قادر ہیں. تو یہ قیامت کا جو وقوع ہونا ہے اس کے دلائل 3 قسم کے وہ ہمارے سامنے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ایک طنزیہ انداز میں پوچھا گیا تھا ایک سوال اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قریش مکہ کا بڑا ایک انداز ہوتا تھا متکبرانہ کہ اچھا بتائیے آپ پھر جو جس بات کی آپ نے معاذ اللہ رٹ لگائی بھی ہے کہ وہ قیامت آئے گی آئے گی, تو وہ کہاں رک گئی بلا کر, وہ کب آئے گی؟ تو جس ٹون میں جس کیفیت میں سوال کیا گیا تھا تنزیہ اسی ٹون میں جواب دیا گیا کہ وہ قیامت اچانک برپا ہوگی کہ جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور قبر جو چاند ہے وہ بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند وہ جمع کر دیے جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جو بھاگے گا کہیں چھپنے کے لیے اور اس قیامت کی ہولناکی سے, لیکن کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, اور ٹھکانہ ہوگا رب کے حضور ہی, روز محشر وہ جمع کیا جائے گا. اور پھر اس دن انسان نے جو کچھ آگے بھیجا, جو کچھ مؤخر کیا, جو مقدم کیا, وہ سب انسان کو جتا دیا جائے گا, اس کو بتا دیا جائے گا. تو یہاں تک کہ گفتگو پچھلی دفعہ ہوئی تھی. اب ایک بہت بڑی حقیقت انسان کی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اپنی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان بڑی بڑی دلیلیں دے دیتا ہے انسانوں کے سامنے, یعنی اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے اور بڑی وضاحتیں کرتا ہے اور فصاحت لسانی کا مظاہرہ بھی کر دیتا ہے, اور اپنی ان دلائل سے بظاہر وہ قائل کر لیتا ہے دوسروں کو کہ میں تو بڑا بادشاہ ہوں، بڑا نیک ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک حقیقت واضح فرما رہے ہیں کہ چاہے خارج میں انسان کتنا ہی اپنے دلائل دے دے اپنے خطاؤں پر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان وہ اپنے آپ پر گواہ کافی ہے، اپنے آپ پر گواہ ہے، یعنی آسان سی زبان میں یوں کہیں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بھئی قبر کا حال مردہ جانتا ہے، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی باہر کے انسان کو اور خارج میں تو انسانوں کو سیٹسفائی کر دے بہت ساری دلیلیں دے کر، لیکن انسان اپنی کیفیت سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیفیت ہے، اور یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ انسان اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہوتا ہے، یار جی اصل میں مسئلہ تو یہ ہے، آج کے وقت کے تقاضے ہیں اور میں تو جو بھی یہ کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ حکمتیں ہیں، لیکن اندر سے ایک انسان کو چبھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، مستقل ایک ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اور یہ ڈانٹ اصل میں اسی نفس لوامہ کی پڑ رہی ہوتی ہے کہ جس کا تذکرہ آیت نمبر 2 میں ہم نے سمجھا تھا، یعنی ضمیر کی جو عدالت ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو وہ عمل ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور وہاں سے پھر سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ عمل غلط ہے یا صحیح، اچھا عمل ہوتا ہے نیک عمل ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اس کو اندر سے شباش مل رہی ہوتی ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے تو اندر سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ چور جب پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو آپ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں کہ وہ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ نیکی اور بدی کا شعور جو اندر موجود ہے، یہ ضمیر کی عدالت، یہ نفس لوامہ، یہ اسے کچوکے لگا رہا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، دوبارہ یہ ہے کہ پھر بہرحال وہ نفس امارہ اسے برائی کی طرف راغب کر کر کے اسے پھر وہ ڈھیٹ بنا دیتا ہے، ضدی بنا دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ نفس لوامہ، یہ ضمیر کی عدالت اسے کچوکے لگا رہی ہوتی ہے، دوبارہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر تو بڑی دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، دوسروں کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر گواہ کافی ہے، اندر اپنی کیفیت کو بخوبی وہ جانتا ہے، اور یہ بھی بات کہیں بڑی تھی، بڑی پیاری بات تھی کہ بھئی انسان اپنی خطاؤں کا تو بڑا اچھا وکیل ہوتا ہے اور دوسروں کی خطاؤں کا بہت اچھا جج ہوتا ہے، یعنی بات سمجھ میں آئی، یعنی اپنی خطاؤں کا تو بڑا اچھا وکیل ہوتا ہے، وکیل کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی خطاؤں پر کیا کرے گا کہ بڑے بڑے دلائل دے دے گا، کسی کالے کو جو ہے وہ گورا کر دے گا اور سفید کو جو ہے وہ کالا کر دے گا دلائل دے دے کر، تو انسان اپنی خطاؤں پر تو بڑا اچھا وکیل ہوتا ہے اور سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن دوسروں کی خطاؤں کا اچھا بڑا زبردست جج ہوتا ہے، فوراً سے فیصلہ ظاہر کرتا ہے اور صادر کرتا ہے کہ جو بھی یہ تم نے کام کیا غلط کیا اور اچھا کیا، تو دوسروں کے معاملے میں وہ جج بن جاتا ہے دوسروں کی خطاؤں پر اور فوراً فیصلہ کرتا ہے، اور اپنی خطاؤں پر بڑا زبردست وکیل بن کر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے دلیلیں دے کر اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈلوا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر گواہ ہے، وہ اپنا حال بہتر جانتا ہے، اور روز قیامت جو ہے جو بھی دلائل یعنی گواہ پیش کیے جائیں گی اور گواہیاں قائم کی جائیں گی، یہ اعضا گواہیاں دیں گے، پھر یہ ہے کہ زمین کی ایک گواہی ہوگی، زمین اپنی خبریں باہر لا پھینکے گی، لہٰذا یہ گواہیاں دینے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے گناہوں پر گواہ کافی ہے، اسے پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں کس لیول پر ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ گواہیاں پھر بھی قائم کی جائیں گی، جس طرح سے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں کہ مجرم کے سامنے ساری چٹھا بٹا اس کا رکھ کے سفید کر دیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ باہر کے ممالک میں، یہاں تو یہ کیفیت ابھی کب آئے، لیکن باہر کے ممالک میں اتنی ترقی ہے کہ ذرا سا انسان نے کوئی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی، کہیں کوئی ایسی کاروائی کی کہ جو کہ یعنی قوانین کو وہ توڑتا ہے، تو فوراً اس کے سامنے وہ ویڈیو چلا دی جاتی ہے، ایک صاحب تو بتا رہے تھے کہ یہاں پان پیکنا تو آپ دیکھیں سڑکوں کی رنگ کر دیتے ہم، لیکن وہاں باہر جا کے، یعنی یہاں سے ڈرائیو کرتا ہے انسان امریکہ جانے کے لیے پان کی پیک تھوکتا ہوا ایئرپورٹ پہنچتا ہے، وہاں سے جہاز سے اڑتا ہے، امریکہ کی روڈ پر جو ہے وہ پہنچتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، وہاں پھر اب وہ باہر پان نہیں پیک رہا ہوتا کیونکہ قوانین ہیں، ڈنڈا ہے، خوف ہے۔ لیکن ایک صاحب نے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ پیک گیا، اور پھر یہ ہے کہ ان کو فوراً کوئی آواز آئے کہ رکیے، وہ نہیں رکے اور آگے بڑھ گئے، اور فوراً سے جو ہے وہ پولیس نے آ کے روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ پیچھے کام کیا ہے، پان آپ نے باہر تھوکا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا، جھوٹ بول دیا کہ بھئی میں نے تو نہیں کیا۔ تو فوراً اس پولیس نے جو ہے وہ ان کی سامنے ہی ویڈیو جو ہے وہ دکھا دی کہ بھئی یہ آپ نے حرکت کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام جو انسان آج کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت، یعنی اس کی جو شان قدرت ہے کہ وہ انسان کے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ دکھا دے، ممئی یامل مثقال ذرت خیر یرا شر یرا، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہوگی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب یہ چیزیں آج کی زمانہ یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا سائنس کی ترقی کی وجہ سے۔ دوبارہ یہ ہے کہ انسان پر گواہیاں تو قائم ہوں گی اس پر حجت تمام کرنے کے لیے، ورنہ انسان اپنے آپ پر گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں۔ ولو القا معذرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں عذر وہ پیش کرتا رہے، کتنے ہی دلائل دے کر وہ لوگوں کی زبان کو چپ کرا دے اور انگلیاں جو اٹھ رہی تھیں اس کو نیچا کر دے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن انسان اپنے آپ پر گواہ کافی ہے، اپنے گناہوں سے بالکل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر خود نظر کرنے والے ہوں، اور یہ ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور دوسروں کو ہم دلائل دینے بیٹھ جائیں کہ بھئی میں نے جو بھی کام کر رہا ہوں غلط ہے لیکن وہ صحیح، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 سے بظاہر ایک مضمون مختلف نظر آ رہا ہے موضوع سے ہٹتا ہوا، موضوع تو اصل میں وقوع قیامت کا چل رہا ہے، قیامت کا وقوع ہونا، اس کی جو تکذیب ہے جو قریش مکہ کی طرف سے تھی، مختلف انداز سے اس کو یعنی اس کو منع کرنا کہ اس طرح سے کوئی تمہاری دلیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ خطاب یہاں اب پھیرا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن سے محبت ہے اس کا بھی ایک اظہار ان آیتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پھر یہ آیتیں قرآن حکیم کی جمع اور تدوین کے اعتبار سے بڑی اہم آیتیں ہیں۔ پھر منکرین سنت پر بڑی حجت ہیں یہ آیتیں، تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس قرآن کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پر جب بھی آپ یعنی ہم اسے پڑھائیں قرآن کو، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کو تیزی سے حرکت مت دیجیے، یعنی بس آپ اس کے پڑھانے کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ذمے ایک اور کام بھی ہے کہ بے شک اس کا بیان کرا دینا، اس کی جو وضاحت ہے قرآن حکیم کی، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کا بھی بیان کرا دینا، یہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے ذمے یہ کام لیا کہ اس قرآن کا جمع کرا دینا، اس کی ترتیب، اس کی تدوین، پھر یہ ہے کہ اس کا پڑھا دینا، آپ کی زبان مبارک سے جاری کرا دینا، پھر اس کی وضاحت، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمے۔ اب اصل میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم سے بڑی سچی محبت تھی، تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے وہی لے کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اور وجہ یہ تھی کہ دوبارہ سے وہی آئے، تیزی کے ساتھ آئے دوبارہ، تو یہاں پر بیچ میں موضوع کو روک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جب سورہ قیامہ کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی کیفیت اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیزی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ آیتیں سن رہے تھے اور اس کو دہرا رہے تھے، اپنی زبان کو حرکت دے رہے تھے کہ تاکہ اس کو جلدی سے یاد کر لیں۔ تو درمیان میں جو ہے وہ ٹوکا گیا، کہ بھئی آپ یہ اس طرح سے نہ کریں, اجلت پسندی کا مظاہرہ نہ کریں. اور یہ ہے کہ اس قرآن کا جمع کرا دینا, اس کا پڑھا دینا اور اس کا بیان کرا دینا یہ ہمارے ذمے ہے, اس کے حوالے سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. لہٰذا یہ کہ یہاں پر یہ آیتیں جمع و تدوین کے حوالے سے بڑی اہم آیتیں ہیں, اور یہ بات آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں, سینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی چیز یہ ہے کہ پورے قرآن کو محفوظ کر دیا. پھر یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جو وصال کا سال ہے, اس سال یعنی آخری سال آپ کی زندگی کا, اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے پورے قرآن حکیم کا دو دفعہ دورہ ہے کہ جو کہ کیا ہے, یعنی دہرائی آپ نے کی ہے. اسی طرح سے پھر جمع اور تدوین کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی کثرت کے ساتھ, کثیر تعداد ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین, کہ جن کو یہ قرآن جو ہے وہ حفظ کرایا, اس کی ترغیب و تشویق دی آپ نے, ان کو حفظ کرایا. اسی طرح سے پھر اپنی ہی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کی جو کتابت ہے وہ بھی شروع کرا دی تھی. اور یہ کہ یہ مختلف چیزوں پر, یعنی پتھریلی ایک چٹان پر اور یعنی کاغذ پر اور پتوں پر یہ مختلف آیتیں ہیں کہ جو کہ آپ لکھواتے رہے مختلف صحابہ کرام کو, اور یہ نسخے ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام کے پاس, مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کتابی صورت میں یہ قرآن حکیم جمع نہ ہوا. یہ جمع ہوا ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ایک کتابی شکل میں یہ قرآن حکیم جو ہے وہ جمع ہو گیا. اور اس کی بھی وجہ کیا تھی, ابتدا میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے رہے کہ بھئی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو تو میں کتاب کو کتابی صورت میں کیوں جمع کروں. لیکن جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اسی تیزی سے اگر حفاظ جو ہے وہ ختم ہونے لگے تو پھر یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سینوں میں محفوظ کیسے رہے گا, تو لہٰذا ایک کتابی صورت میں اس کو جمع کیا جائے. اور اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی, اور جن صحابہ کے پاس وہ آیتیں تھیں ان کو جمع کیا, اور حفاظ تھے ان کے ذریعے سے پھر ایک کتابی صورت میں یہ قرآن حکیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک رسم الخط میں قرآن حکیم کو جو ہے وہ جمع کیا گیا, یعنی رائٹنگ اسٹائل میں, کیونکہ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ جب عرب سے عجم کی طرف اسلام پھیلا ہے تو لہٰذا مختلف علاقوں کے مختلف لہجے تھے, تو قرآن حکیم کے مفہوم میں تبدیلی کا امکان تھا, لہٰذا ایک ہی اور پڑھنے کے اعتبار سے مختلف اندازوں کا احتمال تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم الخط میں, جسے ہم رسم عثمانی کہتے ہیں, لہٰذا اس میں یہ جمع کیا گیا, اور اس کی نقول جو ہے وہ سات بڑے شہروں میں جو ہے رکھوا دی گئیں. اور یہ بھی پھر کام ہوا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی قیادت میں ہی یہ کمیٹی نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جمع و تدوین کا جو بھی معاملہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرآن حکیم کو محفوظ فرمایا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ وہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون, سورہ ہجر میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا قرآن, اور یہ اعجاز ہے قرآن حکیم کا کہ یہ واحد کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے میں یہ قرآن حکیم محفوظ کیا ہوا ہے. کسی اور کتاب کو نہ یہ اعزاز حاصل ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے, یعنی کوئی آپ کتاب لے کر بیٹھیں اور اس طرح سے یہ حفظ کرنے کی کوشش کریں, ممکن نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اعجاز ہے قرآن کا, یہ معجزہ ہے بہت بڑا کہ سینوں میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی لوگوں کے الفاظ کی سینوں میں محفوظ کر دیا, قرآن حکیم کی حفاظت اس طرح سے. اور پھر یہ حفاظت جو ہے وہ صرف یعنی متن کے اعتبار سے نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو لفظاً معنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی, معنوں کی بھی حفاظت فرمائی. اور یہ وجہ ہے کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ منکرین سنت اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور ان کا جو سلوگن ہے نعرہ وہ یہ ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، یعنی قرآن والے ہیں، اہل القرآن کہتے ہیں اپنے آپ. لیکن یہ ہے کہ جو ضرب لگاتے ہیں وہ کیا لگاتے ہیں کہ جو یعنی شریعت کا دوسرا ماخذ ہے، ایک بہت بڑا اہم ماخذ ہے، وہ ہے سنت. وہ کہتے ہیں یہ سنت اور آپ کے جو اقوال اور افعال ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتھارٹی نہیں ہے شریعت میں، لہٰذا یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. تو حجت حدیث پر بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یعنی اس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، یعنی یہ دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہم ایسے فتنے کا جو ہے وہ قلقما کر سکیں، کچھ بات تو کر سکیں یہ فتنہ کیا ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث اور اقوال اور افعال ہمارے لیے حجت نہیں، اور حدیث کو ایسے جو ہے اٹھا کے معاذ اللہ اس کو اگنور کرتے. لہٰذا یہ ہے کہ حجت حدیث کے حوالے سے قرآن حکیم کی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی تو قرآن حکیم کس کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے؟ آج یہ قرآن جو جس ترتیب کے ساتھ ہے، ہم کس قرآن کو مانتے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو کر وہ ہم تک پہنچا ہے؟ لہذا وہ حدیث بھی کیا ہے؟ قول رسول ہے. یہ قرآن بھی کیا ہے؟ قول رسول ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے قول سے یہ جاری ہو کر پہنچا ہے. جب تم حدیث کا انکار کرتے ہو تو پھر اس قرآن کو کیسے مان لیا تم نے؟ یہ پوچھنا چاہیے حدیث یعنی منکرین سنت سے، کوئی جواب نہیں ہوگا. قرآن کو کیسے مان لیا تم نے پھر، جب تم کہتے ہو کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہو؟ پھر قرآن کے ساتھ جو ذاتی کرتے ہیں کہ ڈکشنری کھولی ہے اور ایک لفظ قرآن کا وہ ڈکشنری میں دیکھا، اب ڈکشنری میں کئی کئی معنی ایک لفظ کے، لہٰذا بغیر کسی پس منظر کے اور یعنی اپنے من مانے ترجمے کے جو کہ کر دیے جاتے ہیں. یعنی بہت پیاری کتاب ہے آئینہ پرویزیت، عبد الرحمان کیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی آئینہ پرویزیت، یہ جو پرویزی فتنہ ہے منکرین سنت کا، جو جہاں جہاں انہوں نے غلط کاریاں کی ہیں ان کا بڑا مدلل جواب ہے کہ جو کہ انہوں نے دیا، بہت موٹی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ لیا کہ اس کا جمع کرا دینا اور اس کا پڑھا دینا، اور اللہ کے رسول سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں آپ جلدی مت کیجیے. یہ اجلت پسندی جو ہے یہ نیک کاموں میں بھی پسندیدہ نہیں، یعنی قرآن حکیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اجلت پسندی کا تذکرہ ہے، جلدی پہنچ گئے اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، پیچھے سامری نے آپ کی قوم کو بہکا دیا، بچھڑا کو معبود بنا دیا. لہٰذا یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی اجلت پسندی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان اجلت کا ایک مادہ ہے کہ جو اس کے اندر رکھا گیا، پیدا کیا گیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن کے پڑھنے میں بھی اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، اس کا جمع کرا دینا، پڑھا دینا، اور ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے اس کا بیان کرا دینا بھی. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے یہ قرآن نبی آپ پر نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں پر اس کو واضح کریں، بیان کریں. یعنی قرآن حکیم میں اصولی باتیں، اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، یہ اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لگائی اللہ سبحانہ وتعالی. لہٰذا یہ ہے کہ بیان کرا دینا، اب یہ قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اب نماز کو کیسے قائم کیا جائے گا؟ کیا رکوع پہلے ہوں گے یا سجدہ پہلے ہوگا، قیام جو ہے وہ پہلے ہوگا یا کیا ہوگا، کس طرح سے ترتیب ہوگی، یہ ترتیب کہاں سے ملتی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اقوال اور افعال سے ملتی. اسی طرح سے بہت ساری حجت حدیث کے حوالے سے باتیں کہی جا سکتی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی اتباع کیجئے، اور آپ ہمارے ذمے اس کا بیان کرا دینا بھی ہے. یہ منکرین سنت پر بھی بڑی ایک اہم حجت کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کیا ہے اس قرآن حکیم کو. آپ نے ایک تو وحی جلی ہے، یہ قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن کے علاوہ وحی خفی بھی ہے، اس کے اوپر یہ ایک دلیل یہ آیت بھی ہے، دوسری دلیلوں کے حوالے سے کے علاوہ یہ بھی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا اس کا بیان کرا دینا. فرمایا جا رہا ہے کلا بل تحبون العاجلۃ. اچھا اب یہ جو آیتیں تھیں فوراً، یعنی بیچ میں ایک رخ پھیرا گیا، اللہ کے رسول سے کلام کیا گیا، کلام تو تھا، موضوع تو اصل میں تھا وقوع قیامت کا، تو یہ درمیان میں یہ جو الفاظ ہے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ایک حسین ربط ہے موضوع سے، یعنی وہ اللہ، یعنی قیامت کا انکار ہو رہا تھا ہڈیوں کو جمع کر دینے کا، جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، ہم جمع کریں گے تمہارے ایک ایک ایٹم کو جمع کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے، اس کا انکار ہو رہا تھا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں وحی کے الفاظ کو ہوا میں تحریر کر کے آپ کے سینے مبارک میں اللہ تعالیٰ جب جمع کر سکتا ہے، اور پھر اس قرآن حکیم کو، اس وحی کو جمع کر کے آپ کے سینے مبارک میں آپ کی زبان مبارک سے جاری کرا سکتا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے ایک ایک ایٹم عنصر کو تحلیل کر کے، ختم کر کے، چورا چورا کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑا کر دے، اس کو جمع کر دے. یہ رب ایک ہے کہ جو کہ وہ تعلق پھر ان آیات کا بن جاتا ہے، یعنی بظاہر تو ایک ریلیونٹ آیتیں لگتی ہیں، ایک جملہ معترضہ لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن موضوع جو چل رہا ہے اس سے بھی یہ رب ہے کہ جو کہ اس طرح سے بن جاتا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم آخرت کی تکذیب کر رہے ہو، اس کو جھٹلا رہے ہو، اس کی ایک وجہ تو پہلے بیان ہو گئی کہ انسان آئندہ بھی وہ فسق و فجور ہی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی پھر نظر ثانی کرنی پڑے گی اعمال پر. دوسری وجہ اب آخرت کی بیان کی جا رہی ہے، آخرت کے انکار کی، وہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، تمہارے سارے اعتراضات باطل ہیں. بل تحبون العاجلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم آخرت کا جو انکار کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کہ بلکہ تم چاہتے ہو عاجلہ کو، تم محبوب رکھتے ہو عاجلہ کو. اب عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ کا لفظ آ رہا ہے، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت، یعنی عاجلہ یعنی اجلت، جلدی حاصل ہونے والی شے، یہ کیش، یہ دنیا کی زندگی ہے، انسان جو ہے وہ یہاں پر چاہتا ہے کہ نقد جو ہے وہ حاصل ہو، ادھار کا سودا نہیں چاہتا. لہذا یہ ہے کہ تم عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا تمہیں بڑی محبوب ہے، اس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو. قرآن حکیم میں جا بجا دنیا اور آخرت کا جو بھی کمپیریزن ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، یعنی یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ الا قلیل، بہت تھوڑی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی انگلی ڈالو سمندر میں اور نکالو تو جو تری تمہاری انگلی پر لگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یا آخرت کی زندگی، کوئی کمپیریزن نہیں دنیا اور آخرت. دنیا اتنی حقیر ہے اور آخرت جو ہے وہ اتنی طویل ہے. اسی طرح سے دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، کافروں کو پانی کا ایک گھوٹ بھی نہ دیتا اللہ تھا، اللہ کے رسول فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حقیقت نہیں. اور دنیا کی حقیقت یعنی مرے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے، کان کٹے ہوئے، بکری کے بچے کے برابر جو حیثیت تمہاری نگاہ میں اس کی ہے حقیر، اتنا اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی زندگی. لہٰذا اس طرح سے ہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہیمر کیا ہے اس دنیا کی زندگی کی جو بے ثباتی ہے اور آخرت کی جو بھی پائیداری ہے. یہ وجہ ہے کہ جب یہ چیز اندر ٹھک گئی ہے صحابہ کرام کی، تو پھر یہی وہ صحابہ کرام کے جو یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موت کا خوف رکھتے تھے، اب یہ کہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر میدان عمل میں ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیت کس طرح سے انسان کے گیدرنگز کو، اس کی کیفیت کو، اس کے افکار کو اور نظریات کو اس قرآن حکیم نے کس طرح سے جو ہے وہ پلٹا ہے، کس طرح سے ایک انقلاب برپا ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آخرت کا تم انکار کرتے ہو نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو. یہ نقد حاصل ہونے والی چیزیں جو عارضی ہیں، انتہائی عارضی ہیں، اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور پرماننٹ چیز جو آخرت ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہو. اب آپ اندازہ کریں پوری زندگی میں دنیا کے لیے جو زبردست پلاننگ ہوتی ہے انسان کی وہ کتنی ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی تین چار دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے کہیں مری جانا ہو اور بلائی علاقوں میں جانا ہو تو پوری پوری لسٹیں بنتی ہیں کہ بھئی یہ چیز بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پوری چیک لسٹ بنتی ہے. بڑی زبردست سے پلاننگ ہوتی ہے، سفر کہاں سے کہاں کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، ساز و سامان کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ پوری زندگی میں منصوبوں میں اس میں موت کا منصوبہ اور آخرت کا منصوبہ وہ شامل ہی نہیں کرتا. ایسا غافل منصوبہ ساز، ایسا پلاننگ کرنے والا کہ پوری زندگی کی، دنیاوی زندگی کی پلاننگ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پلاننگ میں نہ موت کی پلاننگ ہے نہ آخرت کی پلاننگ ہے. ایسا غافل اور ناکام منصوبہ ساز. لہذا یہ ہے کہ یہ سوچ و بچار ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم وہ چیک لسٹ بناتے ہیں سفر پر جانے کے لیے، کیا آخرت کے لیے بھی کوئی چیک لسٹ بنی ہے؟ کیا موت کی تیاری کے حوالے سے بھی کوئی چیک لسٹ بنی ہے کہ ہمیں موت سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے، یا وہاں کی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی چیک لسٹ بنی؟ کوئی تفکر، کوئی غور اس پر ہوا؟ تو یہ احساس ذہن ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے، یعنی دنیا سے اور عارضی چیزوں سے، اور چھوڑ بیٹھتے ہو آخرت کو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں یہ فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت کو، یعنی جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، دو اشخاص کا کمپیریزن، جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا. اب اصل میں غم جس کو بنائے گا انسان اسی لحاظ سے اس کی تیاری کرے گا. آپ نے فرمایا جس نے دنیا کو اپنا غم بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر کو جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، تنگ دستی، اور اس کے کاموں کو جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں، اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے کاموں کی طرف. لیکن یہ ہے کہ ملتا اتنا ہی ہے کہ جتنا اس کی زندگی میں جتنا اسے رزق ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے رحم مادر میں، تو اتنا ملنا اتنا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. فقر ہے کہ جو کہ تنگ دستی لکھ دیتے ہیں. اور جس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جو ہے وہ سمیٹ دیتا ہے. اب وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا بلکہ آپ ساز و سامان اس کے پاؤں میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتے ہیں. مطلب یہ ہے اصل میں، اگر ان احادیث پر، آیتوں پر یقین کامل ہو جائے تو واقعتاً پھر انسان اپنی پرائیورٹیز کو ایسے ہی جو ہے وہ پھر سیٹ کرے گا. دنیا اگر ہے مطلوب تو وہ دنیا کے اعتبار سے پلاننگ ہے، پرائیورٹیز ہیں، کن کو ترجیحات اس کی اتنی اسی حساب سے سیٹ ہوں گی. اگر آخرت ہے نظم العین اس کی کامیابی، تو پھر اس لحاظ سے پھر اپنی منصوبہ سازی وہ کرے گا. بزرگ نے بڑا پیارا کال کسی بزرگ کا ہے کہ بھائی تمہیں جس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرنی، اب تم خود ڈیسائیڈ کرو کہ کس دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے. اب اندازہ کریں کہ موت کی منصوبہ سازی نہیں ہے، باقی ساری منصوبہ سازی انسان کے عمل میں. اور موت کیا ہے؟ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کچھ نہیں پتا، کسی لمحے کا نہیں پتا. اور یہ حادثات ہماری زندگیوں میں ہوتے رہتے ہیں آنکھوں کے سامنے. ابھی مل کے گئے ہیں اور رات میں خبر آ رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، کندھا دینے کے لیے صبح، مطلب ان کو دفنا رہے جا رہے ہیں، یعنی جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب جا رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات کو آخرت کے حساب سے جو ہے وہ سیٹ فرمائے، اور آخرت کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اب حشر کا جو بھی نقشہ ہے قیامت کا، اس میں ہوگا کیا؟ جو نتائج ہیں وہ چہروں پر عیاں ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھتے ہوں گے. یعنی اس وقت تو ایک غیب کا پردہ ہے، اور یومنون بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اور اسی اعتبار سے، کیونکہ یہ غیب کا پردہ، اسی اعتبار سے ہمارا امتحان ہے، ورنہ تو امتحان ختم اگر یہ غیب کا پردہ بھی ہٹا دیا جائے، کیا خیال ہے؟ جہنم کی ہولناکیاں اگر ابھی دکھا دی جائیں سب کو، تو کیا خیال ہے کہ کوئی کافر رہے گا؟ سب جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، سب گر جائیں گے. اسی اعتبار سے دنیا امتحان کی جگہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، جھکا دینا ہے. لہٰذا اس وقت پھر کیا ہوگا کہ اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یعنی اہل جنت سے ساری نعمتیں دے گا، انہیں جنت میں داخل کر دے گا، نعمتیں دے دے گا، پھر آخر میں فرمائے گا کچھ اور دوں تمہیں. تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اے اللہ کوئی اور نعمت بھی ہے؟ ایسی ایسی نعمتیں دے دی. تو اس وقت جو ہے وہ پھر یہ پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹائے گا اور اپنا دیدار اہل جنت کو پھر یہ کرائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے. اور سورہ متففین میں آتا ہے کہ جو کافر ہیں، فاجر ہیں، وہ لمحجوبون، یعنی وہ پھر محجوب، یعنی ان کو نظر نہیں آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ دیدار سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. جو دیدار نصیب ہوگا وہ کس کو ہوگا؟ وہ اہل ایمان کو ہوگا کہ جنہوں نے غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر یقین حاصل کیا تھا، اب وہ غیب کا پردہ ان کے لیے ہٹے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے کہ تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اللہ کا دیدار کرو. کئی روایات، یعنی بڑی دلچسپ روایات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کیسے دیکھیں گے. کہا کہ چودھویں کو چاند کے دیکھتے ہو تو کوئی یعنی مسئلہ ہوتا ہے تمہیں؟ بالکل واضح ہوتا ہے، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اکیلے میں بھی اپنے رب کو دیکھ سکوں گا؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یعنی میں گیدرنگز میں نہیں، کیا اکیلے میں دیدار ہوگا؟ کہا کہ ہاں تم اکیلے بھی جو ہے وہ دیدار کر سکو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ دیدار نصیب ہوگا. الی ربہا ناظرہ، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نظارہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اسے. اللہ تعالیٰ یہ دولت، یہ نعمت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور اس کے لیے یقیناً وہ تیاری ہے کہ جو اسی دنیا میں ہمیں کرنی ہے، یہ اہل جنت کو یہ نصیب ہوگا، یہ نعمت بہت بڑی نعمت. تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں تیاری کرنی، اللہ تعالیٰ وہ تیاری کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا وہ وجوہ یوم اذن باسرا، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن کے جو بہت اداس ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، بالکل وہی کیفیت جو دنیا میں جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جب وہ امتحان سے فارغ ہوتے ہیں، اور پھر جب ریزلٹ ڈے کے وقت وہ جو نتائج ہیں ابھی اناؤنس نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن وہ چہروں پر ان کے وہ نتائج لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جن کے پیپر بڑے اچھے گئے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں کو آپ ذرا ریڈ کیجئے، پڑھیے تو ان کے چہرے روشن ہو رہے ہوتے ہیں. بس وہ تو اپنے دل میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر ہمارا نام پکارا جائے گا. اتنا انہیں کانفیڈنٹ، وہ اتنے ہوتے ہیں، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بھئی اب میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پر میرا نام آئے گا، اتنی پرسنٹیج تو میں لوں گا ہی لوں گا. اور اس کے بالکل برعکس جن کے پیپر اچھے نہیں گئے ہوتے، ان اسٹوڈنٹس، ان طلباء کے بھی چہروں کو آپ پڑھ لیجیے، ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ریزلٹ اناؤنس ہو، چھپ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی نقشہ روز قیامت ہوگا کہ بعض چہرے روشن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور بعض چہروں پر اداسی چھائی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی. تظن ان یفعل بها فاقرا، اور وہ گمان کریں گے کہ اب ایک کمر توڑ دینے والی مصیبت اب ان پر واقع ہونے کو، اب یہ کیفیت ان پر واضح ہو جائے گی. یعنی جس طرح سے یہاں جب یعنی ریزلٹس کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو طالب علم کو یہ خدشات ہوتے ہیں کہ اب تو والد کا ڈنڈا ہے کہ جو کہ اوپر برسے گا، خوب جو ہے وہ پٹائی ہوگی. استاد کی تو پھر باتیں ہوں گی ہوں گی، ان کی ڈانٹ تو گھر پہ جا کے تو کٹائی بھی ہونی. بالکل یہی کیفیت ہے کہ اس کو گمان ہو جائے گا، یہ کیفیت اسے پتہ چل جائے گی کہ اب ایک کمر توڑ دینے والی مصیبت اب واقع ہونے پہ. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چہروں میں شامل فرمائے کہ جو کہ روشن ہیں، جو کہ خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ان چہروں سے، ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کے چہروں پر اداسی چھا رہی ہوگی، سیاہی جو ہے وہ چڑھ رہی ہوگی، اللہ تعالی اسے ہمیں محفوظ فرمائے. اب اگلی آیتوں میں جو قیامت صغریٰ ہے، ایک چھوٹی قیامت یعنی موت، اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کو سنیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی موت سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.